رحم الله من على الفاتح. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما عرفنا من نفسه وألهمنا من شكره وفتح لنا من أبواب العلم بربوبيته ودلنا عليه من الإخلاص له في توحيده وجنبنا من الإلحاد والشك في أمره حمدا لا منتهى لحده ولا حساب لعدده ولا مبلغ لغايته ولا انقطاع لعمده والصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير خلقه وأشرف بريته وحامل وحيه ومبلغ رسالاته سيد المرسلين خاتم النبيين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم أعداء الله أجمعين. أما بعد، فقد قال الحسين بن علي عليهما الصلاة والسلام: إن الدي ابن الدي كتركض بين اثنتين، بين السلة والزلة، وهيهات من الظلة. صلوات الله على محمد وعلى آله. حضرت سرکار سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے کلام کو آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے، حسینی عزت امت کی نجات کا راستہ، اس موضوع پر گفتگو ہو رہی ہے. کل آپ کے سامنے عرض کیا گیا کہ ہم اگر خود کو اور اپنی قوم کو اور اپنے جوانوں کو اور اپنے بچوں کو اگر ہم کچھ بھی نہ سکھا سکیں، صرف ایک درس انہیں دے دیں کہ کبھی بھی ذلت کا راستہ قبول نہیں کرنا ہے، تو باقی سارے درس وہ خود ہی حاصل کر لیں. یعنی اگر یہ طے کر لیں کہ ہمیں ذلیل نہیں ہونا ہے اور عزت کا راستہ کبھی ترک نہیں کرنا ہے اور کسی کی بھی نگاہ میں ذلیل نہیں ہونا ہے، حتیٰ اپنی نگاہ میں بھی، اپنی نظروں میں بھی اگر ہمیں رسوا اور ذلیل نہیں ہونا ہے، تو باقی ساری ضرورتیں جو انسان کی ہے وہ خود فراہم کر لے گا. چاہے علم ہو، چاہے کردار ہو، چاہے فضیلتیں ہوں، چاہے ویلوز ہو، عزت سب کچھ لے کے آتی ہے. عزت اگر انسان، عزت اور وہی جو درس عزت ہے، کربلا کا عظیم ترین، کربلا کے عظیم ترین دروس میں سے جو ایک بڑا درس ہے وہ درس عزت ہے. اور حسین ابن علی سلام اللہ علیہ نے عزت کے لیے عظیم ترین قربانیاں پیش کی، یہ کہتے ہوئے کہ مجھے دو چیزوں کے درمیان ملا کے رکھا گیا ہے، یا تلوار کی دھار یا عزت. قد رکض بین اثنتین، بین السلۃ والذلۃ، یا تلوار کی دھار ہے یا عزت ہے. تو مجھے تلوار کی دھار تو قبول ہے لیکن ذلت قبول نہیں. مجھے تلوار کی دھار اور ذلت کے درمیان میں لا کے رکھا گیا ہے. ذلت مجھے وحیحات من الذلہ، مجھے ذلت ہرگز قبول نہیں ہے. بس ہم کربلا سے، کربلا کے سینکڑوں درس میں سے ایک درس یہ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی، خدا توفیق دے اس سال کے محرم میں ہم کربلا سے درس عزت لے لیں. اور صرف ہم نہیں، آج پوری امت مسلمہ کو، پورے عالم اسلام کو کربلا سے جو سب سے پہلا درس لینے کی ضرورت ہے وہ درس عزت ہے. اگر درس عزت لے لیا جائے تو یہ ذلتوں کے اتنے مناظر دیکھنے کو نہیں ملیں گے جو ہمیں شکریہ ذلت کا اتنا سامان فراہم کر دیا گیا ہے عالم اسلام میں، حاکمان اسلام نے، حاکموں نے، خود فروشوں نے، ضمیر فروشوں نے، دین فروشوں نے، بڑے پیمانے سے لے کر چھوٹے پیمانے تک. کیوں؟ اس لیے کہ ممکن ہے کہ انہوں نے اسلام کا نام لیا ہو، ممکن ہے کہ انہوں نے قرآن پڑھا ہو، ممکن ہے کہ انہوں نے رسول اللہ کی سیرت دیکھی ہو، لیکن رسول اللہ کی سیرت سے درس عزت نہیں لیا، قرآن سے درس عزت نہیں لیا. اور اگر رابطہ ہے حسین ابن علی سلام اللہ علیہ سے، حسین ابن علی کا ذکر کیا لیکن حسین ابن علی سے درس عزت نہیں لیا. لہذا یہ مطلب جو کل آپ کے سامنے اشارہ کیا گیا وہ آپ کے ذہنوں میں رہے کہ ہم اپنے گھروں ہی سے شروع کریں، بچوں کو عزت کا درس دیں، بچوں کو گھروں میں رسوا نہ کریں، ذلیل نہ کریں. یہ میں خاص کر پھر یہ کہہ رہا ہوں، کل یہ بات نہیں کہہ پایا تھا، وقت بھی نہیں تھا، خاص کر یہ کہہ رہا ہوں کہ گھروں میں ابتدا ہی سے، بچپن ہی سے اپنے بچوں کو عملی طور پر، نہ یہ کہ کہہ کے عزت کا درس دیں، نہ عملی طور پر انہیں عزت اور احترام دینا شروع کریں تاکہ وہ اپنے آپ کو ایک محترم انسان سمجھیں. گھر سے شروع کریں اور گھر سے پھر یہاں پر بہرحال اساتذہ بھی ہوں گے، ٹیچرز بھی ہوں گے اور اسکولوں کے ذمہ دار بھی ہوں انشاءاللہ. اسکولوں میں بہت ہی نامناسب حالات ہیں بہت سارے اسکولوں کے، سب کو تو ہم نہیں کہہ سکتے لیکن بہت سارے مدرسوں کے اور بہت سارے اسکولوں کے، جہاں پر بچوں کو سب کچھ دینے کی کوشش کی جاتی ہے، کھانا دیا جاتا ہے، کپڑا دیا جاتا ہے، انفارمیشن دی جاتی ہے، ان کا ڈیٹا بڑھا دیا جاتا ہے، سب کچھ دیا جاتا ہے لیکن عزت کا درس نہیں دیا جاتا. اور یہ نہ ہونے کی بنیاد پر کچھ بھی نہیں ملتا، حقیقت یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں ملتا. یہ بچہ جوان ہو کر کہیں نہ کہیں ذلت ہی کا راستہ کوئی اختیار کر کے لے جائے گا. لہذا گھروں سے لے کر اسکولوں تک، مدرسوں تک اگر ایک کام کرنا شروع کریں کہ عزت. ابھی اسکول میں جا کے شکایت کی جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ کیا کریں، بچے شرارت نہیں کرتے ہیں کہ انہیں مارنا پڑتا ہے، ان کی توہین کرنی پڑتی. بہت ہی آسانی سے تمام بچوں کے درمیان میں ایک بچے کی توہین کر دی جاتی ہے، پھر اس بات کی امید رکھی جاتی ہے کہ بچے ٹیچر کی احترام کریں گے. کیسے احترام کریں گے جب بچے کو درس عزت دیا ہی نہیں، تو نہ وہ اپنے لیے عزت کے قائل ہوں گے نہ اپنے استاد کے لیے عزت کے قائل ہوں گے. یہ مشکل ہے واقعی. اور جب ہم نے اپنے گھروں میں اپنے بچوں کو درس عزت نہیں دیا اور محترم انسان بننے کے راستے پر نہیں ڈالا بچپن ہی سے، تو پھر وہ اسکولوں میں جا کر وہ شرارتیں کرتے ہیں جس کے نتیجے میں وہ سارے حالات. چند سال پہلے ایک شہر میں تھے، بنگلور شہر تھا، وہاں پہ صرف اساتید کے درمیان، ٹیچرس یعنی ٹیچرس کے درمیان میں گفتگو تھی. ان سے تقاضا کیا کہ آپ مارے نہیں بچوں کو، تو انہیں اس بات کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ بغیر مارے ہوئے کیسے پڑھایا جا سکتا ہے آج کے زمانے میں، یعنی 21ویں صدی میں. بچپن میں ہم لوگ مار کھاتے تھے، ہم کو معلوم ہے، آپ کو بھی معلوم ہوگا، بچپن میں ہمارے اساتید بھی، خدا اگر وہ لوگ گزر چکے ہیں تو خدا ان پر رحمت نازل کرے، مارتے تھے علم دینے کے لیے لیکن عزت دینے کے لیے اپنے آپ کو تھوڑا برداشت نہیں کرواتے تھے، تحمل نہیں کرواتے تھے. اور جب عزت نہیں ملتی ہے تو پھر وہ ہر جگہ، اگر کوئی بچہ اپنی ماں کی نگاہ میں اور اپنے باپ کی نگاہ میں اور اپنے استاد کی نگاہ میں اگر وہ ذلیل ہو گیا اور بار بار ذلیل کیا جا رہا ہے، تو اب سب کی نگاہوں میں ذلیل ہونے کے لیے تیار ہے. فرق نہیں پڑتا نمبر کم آئے یا کم پڑھے یا فیل ہو جائے، چونکہ ذلت کی عادت اسے دی جا چکی ہے. تو جب ایک مرتبہ اسے ذلیل کیا گیا تو دو مرتبہ اور ذلیل ہونے کے لیے تیار ہے. لیکن اگر پہلے ہی دن سے اسے صرف عزت کا درس دیا گیا ہوتا تو وہ کبھی بھی نہ اپنے علم میں کمی لاتا، نہ اپنے تعلیمات میں کمی لاتا، نہ اپنی کوشش میں کمی لاتا، نہ اپنے پڑھائی میں کمی لاتا کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ ایک لمحے کے لیے کسی کی نگاہ میں ذلیل و رسوا ہو جائے، نہ استاد کی نگاہ میں، نہ ماں باپ کی نگاہ میں، نہ اب کل وہ بات جو کہی وہ یاد رہے کہ اللہ اور فرشتے، وہ اگر یاد نہیں ہیں، وہ سمجھ میں نہیں آیا تو کم سے کم اتنا تو سمجھ میں آتا ہے، اور اگر کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تو انسان کو خود اپنی ذات تو سمجھ میں آتی کہ میں اپنی نگاہوں میں ذلیل و رسوان ہوں۔ تو مولوی جو آ کر درس دیتا ہے، واضح نصیحت کرتا ہے کہ یہ نہ کرو، یہ گناہ نہ کرو، وہ گناہ نہ کرو، یہ گناہ کا درس دینا چھوڑ دیں، عزت کا درس دینا شروع کریں، وہ خود ہی گناہ نہیں کرے گا، کیونکہ ہر گناہ اسے اپنی نگاہوں میں ذلیل کر دیتا ہے۔ اگر عزت کا درس دے دیا تو خود وہ رسوائیوں کے راستے پر نہیں جائے گا۔ آج جو ہمیں مختصر سی گفتگو کرنی ہے وہ یہ ہے کہ سرچشمہ عزت کہاں ہے، یعنی عزت کا سرچشمہ، ترجمہ کریں، سرچشمہ یعنی ریسورس۔ عرض کیا نا کہ لکھنؤ میں اردو کا ترجمہ ہمیں کرنا پڑتا، کہتے ہیں لکھنؤ پوری دنیا میں لکھنؤ کو اردو سے جانا جاتا ہے، لیکن اب لکھنؤ میں بھی مجبوری ہے، کرنا پڑتا ہے۔ خوب، عزت کا ریسورس کہاں ہے، کہاں سے عزت حاصل کریں؟ پھر وہ ریسورس اگر ہمیں معلوم ہو گیا تو وہ طریقے کیا ہیں جس کے ذریعے سے عزت حاصل ہوتی ہے۔ یہ دو بحثیں ہیں جو ہماری ان دنوں میں ہونا لازم ہے، پھر اور کچھ مطالب اگر ہیں تو انشاءاللہ آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ پہلے یہ کہ عزت کا سرچشمہ اور عزت کا ریسورس، سرچشمہ کہتے ہیں وہ چشمہ جو زمین سے جاری ہوتا ہے، جو اصل مرکز ہوتا ہے، وہاں سے پانی نکل کے ہر جگہ پھیلتا چلا جاتا ہے۔ کچھ لوگ صرف پانی پیتے ہیں لیکن کچھ لوگ ڈھونڈتے ہیں کہ آ کہاں سے رہا ہے پانی، ان کی نگاہیں دور تک جاتی ہیں، پہاڑوں پہ چڑھتے چلے جاتے ہیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے کہ یہ نکل کہاں سے رہا ہے، وہ ریسورس ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ جو لوگ ریسورس ڈھونڈنے کے عادی ہیں وہ گہرائیوں تک جانے کے فکر میں ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہر مسائل کو اس کی اصل سے دیکھا جائے، اور اگر یہ دیکھنے کی عادت ہو جائے تو انسان پھر بہت ساری حقیقتوں کو جلدی سمجھ لیتا ہے۔ ورنہ وہ لوگ جو صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں، تو ظاہر دیکھنے والے بہت ساری ایسی چیزیں جو نگاہوں سے چھپی ہوئی ہیں وہ دیکھ نہیں پاتے۔ اور یہ کم بصیرتی اگر نہ کہیں، اگر بے بصیرتی نہ کہیں تو کم بصیرتی ضرور ہے، جب انسان فقط ظاہر کو دیکھے اور اس کے اصل مرکز کو نہ دیکھے۔ عزت کا سرچشمہ وہ ذات ہے کہ جس کا سب کچھ اپنا ہے، توجہ کریں، اور اگر عزت کا سرچشمہ سمجھ میں آ گیا تو دیگر سرچشمے بھی آسانی سے سمجھ میں آ جائیں گے۔ چونکہ کچھ لوگ، کچھ وہ ہوتے ہیں کہ جن کو دیا ہوا اپنا نہیں ہوتا، دیا ہوا ان کے پاس ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگوں کے پاس اپنا ہوتا ہے۔ مثلا چاند بھی روشنی دے رہا ہوتا ہے لیکن چاند کی اپنی روشنی نہیں ہے، کہیں سے ملی ہے۔ چاند پہ جا کر دیکھیں گے تو زمین بھی چمک رہی ہوگی لیکن زمین کی اپنی روشنی نیچے نہیں چمک رہی ہوگی، زمین بھی اوپر ہی چمک رہی ہوگی۔ چاند سے جب زمین کو دیکھیں گے تو کہاں دکھے گی؟ یہ بھی چاند کے اوپر دیکھے گی، چاند کے نیچے نہیں دیکھے گی۔ چاند زمین بھی چمک رہی ہوگی لیکن یہ زمین کا چمکنا اپنا نہیں ہے، سورج کی روشنی کے اثرات سے زمین چمکتی، لیکن یہ روشنی کا منبع اور ریسورس کیا ہے؟ وہ سورج ہے۔ یہ مثال دے رہے ہیں۔ خوب، بہت ساری فضیلتیں ہیں اور بہت ساری ویلوز ہیں جو انسان کی ضرورت ہے، اور ہر چیز سے زیادہ ضرورت ہے، یعنی ہمیں کھانے سے، پانی سے، لباس سے، مکان سے، حتیٰ آکسیجن سے زیادہ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہے ویلوز۔ اب ممکن ہے کہ اس بات پہ آپ جلدی یقین نہ کریں، اور ہم بھی آپ کو یقین نہیں دلائیں گے، چونکہ یہاں پہ ہم ٹھہریں گے نہیں، یقین دلائیں گے تو اپنے موضوع سے تھوڑا دور ہو جائیں گے، لیکن آپ سوچ سکتے ہیں، ہم کہہ بھی نہیں رہے کہ ہماری بات پہ آپ بالکل یقین کر لیں۔ اگر انسان کے پاس کھانا ہے، پانی ہے، لباس ہے، مکان ہے، گاڑی ہے، سانس لے رہا ہے، آکسیجن ہے، لیکن اگر اس کے پاس فضیلتیں نہیں ہیں، اگر ویلوز نہیں ہیں، تو زندہ رہ کے بھی مردہ ہے یہ انسان، دلیل کے طور پہ اتنا ہی کافی ہے۔ مثلا علم نہیں ہے، عزت نہیں ہے، وزڈم حکمت نہیں ہے، پاکیزگی نہیں ہے، کوشش نہیں ہے، محنت نہیں ہے، تو انسان زندہ ہے لیکن زندہ رہ کے کبھی اپنی بیوی کی نظروں میں حقیر ہے، کبھی ماں باپ کی نظروں میں ذلیل ہے، کبھی خود اپنی نگاہوں میں ذلیل ہے، زندہ ہے لیکن مردہ ہے۔ جو ذلتوں کے ساتھ زندگی گزار رہا اس کی زندگی کا فائدہ کیا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ حتیٰ آکسیجن سے بھی زیادہ جس چیز کو انسان کی ضرورت ہے وہ ہے ویلوز، وہ ہیں فضیلتیں، وہ ہیں کمالات۔ ویلوز کو اسلامی ٹرمنالوجی میں کہتے ہیں معروف، سنا ہوا لفظ ہے نا، یہ لفظ سنا بہت جاتا ہے لیکن اس پہ تھوڑا توجہ کم کی جاتی ہے۔ اور معروف کے لیے دعوت دینے اور معروف کے لیے بلانے کو کہتے ہیں امر بالمعروف، کہ یہ خود ایک بہت ہی عظیم موضوع ہے۔ اتفاق سے یہ بھی کربلائی موضوع ہے، کیونکہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک وصیت جو لکھ کے امام نے دی ہے، کچھ کلمات ہیں جو امام نے کہے ہیں، لیکن ایک وصیت جو اپنے بھائی محمد حنفیہ کو لکھ کر دی، اس میں یہ جملہ فرمایا کہ انی لم اخرج عشرن ولا بطرن ولا مفسدن ولا ظالما، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی اريد ان آمر بالمعروف۔ یہی کلمہ لکھ کے دیا کہ میں فساد کے لیے نہیں نکلا ہوں، میں شر کے لیے نہیں نکلا ہوں، میں امت مسلمہ میں ہرج و مرج پیدا کرنے کے لیے نہیں نکلا ہوں۔ لوگ یہی کہتے ہیں کہ دیکھو نئی باتیں کہہ رہے ہیں، ابھی اختلاف ہو جائے گا، ابھی فتنہ ہو جائے گا، بعض لوگ یہی کہتے ہیں، جیسا چل رہا ہے چلنے دو، کچھ تبدیلی کی کوشش نہ کرو ورنہ اختلاف ہو جائے گا۔ نا، یہ اختلاف برا اختلاف نہیں ہے، اگر باطل چل رہا ہے تو وہاں پر حق بات کی جائے، یہاں پر اختلاف ہو تو اختلاف ہونے دیں، یہ اختلاف برا نہیں ہے، کیونکہ اختلاف ہوگا تبھی لوگ حق کی طرف آئیں گے، ورنہ اگر یہی فکر رسول اللہ کو ہوتی تو رسول اللہ بھی آ کر سب کی آواز میں آواز ملاتے چلے جاتے کہ جو تم کر رہے ہیں وہی ہم بھی کر رہے ہیں، اختلاف ہی نہ کرتے۔ لوگ کہہ بھی رہے تھے کہ اختلاف نہیں کریں گے، ہم 365 خداؤں کو مانتے ہیں، آپ کے ایک خدا کو اس میں اضافہ کر لیں گے، بس ٹھیک ہے، اختلاف نہ ہوگا۔ نہیں، یہ وہ خدا ہے جو اپنے ساتھ کسی اور خدا کو قبول نہیں کرتا، ایک ہی ہے، اختلاف نہیں ہوتا۔ بعض لوگ یہی اعتراض امام حسین علیہ السلام میں کرتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے، جیسی امت چل رہی ہے، ایک یزید آیا ہے تو آنے دو، اس سے بھی برا یزید آئے گا تو آنے دینا، لیکن اگر یزیدوں پہ امت راضی ہوتی چلی جائے اور کوئی اختلاف نہ کرے، کوئی کھڑا نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا فتنہ نہیں بلکہ امت کو اور پوری دنیا کو ذلت کے سامان فراہم کر رہا ہے، یہاں پہ لازم ہو جاتا ہے۔ اگر دنیا باطل کی طرف جا رہی ہے تو باطل سے اختلاف کرنا لازم ہے، توجہ کریں۔ روایت بھی ہے رسول اللہ کی کہ اگر بدعتیں ظاہر ہونا شروع ہوں تو فَعَلَى الْعَالِمِ أَن يُظْهِرَ عِلْمَهُ، تو عالم پر لازم ہے کہ اپنے علم کا اظہار کرے، وَإِلَّا فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللَّهِ، اگر وہ اپنے علم کا اظہار نہیں کرتا بدعتوں کے درمیان میں تو اس پر اللہ کی لعنت۔ بدعت یعنی کیا ہے؟ یعنی جو حق کے راستے سے ہٹ کر لوگوں کو یا جایا جائے یا لے جایا جائے، تو وہاں پر علم کا اظہار لازم ہے۔ البتہ وہاں بھی کسی کی توہین ضروری نہیں ہے، یہ الگ نقطہ ہے، بات کہی جائے لیکن یہ لازم نہیں ہے کہ کسی سے اختلاف کیا جائے تو اس کی توہین بھی کی جائے۔ اب یہ بات ہے بہت زیادہ اہم، لیکن ہمارے کلچر میں یہ بات شاید زیادہ اہم ابھی نہ سمجھی جا رہی ہو، چونکہ ہم جس سے اختلاف کرتے ہیں اپنی بات تو بعد میں بیان کرتے ہیں، توہین پہلے کرتے ہیں، اور یہ غیر شریفانہ عمل ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سے آپ کو اختلاف ہے، آپ اپنی لاجک پیش کریں ہم اپنی لاجک پیش کرتے ہیں، آپ اپنا آرگومنٹ پیش کریں ہم اپنا آرگومنٹ پیش کرتے ہیں، آپ اپنی دلیل دیں ہم اپنی دلیل دیتے ہیں، جس کی دلیل قوی ہو اگر سب لوگ مل کے ماننا چاہیں تو اس کو مان لیں اگر لاجک ہے، اگر نہیں مانتے تو لکم دینکم ولیا دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ بے احترامی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اختلاف میں بے احترامی لازم نہیں ہے، اختلاف یہی وہ اختلاف ہے، وہ اختلاف جس میں بے احترامی ہو اور بے احترامی کے نتیجے میں نفرت ہو اور نفرت کے نتیجے میں تفرقہ ہو اور تفرقے کے نتیجے میں فرقے بن جائیں، یہ حرام ہے قرآن کی نگاہ میں۔ بہت توجہ کریں، یہ رابطہ ہے سر، جہاں پہ اختلاف کیا جائے لیکن ساتھ میں بے احترامی ہو۔ ایک دھرم کے لوگ دوسرے دھرم کی اگر بے احترامی کیے بغیر اپنی بات رکھیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ حق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ ایک تعصب کب پیدا ہوتا ہے؟ جب ایک دوسرے کی بے احترامی کرنا شروع کر دیتے ہیں، جب نفرت، چونکہ بے احترامی کے نتیجے میں پھر نفرت ہوتی ہے، نفرت کے نتیجے میں گروہ بنتے ہیں، گروہ کے نتیجے ہی کو کہتے ہیں فرقہ، اور قرآن کہتا ہے ولا تفرقوا، دیکھو فرقے نہیں بنانا، فرقے بنانا ایسے ہی جیسے شراب پینا حرام ہے ویسے ہی فرقے بنانا بھی حرام ہے، اگر وہ ممبر سے بنایا جائے تو بھی حرام ہے، کہیں سے بھی بنایا جائے، اگر گروہ گروہ بنایا جائے اور وہ گروہ بنانا تفرقے کی بنیاد پہ ہو، تفرقہ بے احترامی کی بنیاد پہ ہو، اور بے احترامی اس اختلاف کی بنیاد پہ ہو جس میں انسان کو عزت نہیں دی جا رہی ہے، تو یہ سب کے سب اسلام کے نزدیک، قرآن کے نزدیک حرام، اور قرآن میں ایک مرتبہ نہیں بار بار یہ بات کہی، تکرار سورہ آل عمران میں دو مرتبہ ایک ہی صفحے میں کہا گیا کہ بلا تکونوا کالذین تفرقوا، ایک مرتبہ یہ کہا ان جیسے نہ بنو، ان لوگوں جیسے نہ بنو جو اگر تفرقے ڈالتے ہیں، اور دوسری جگہ فرمایا، اس سے پہلے فرمایا کہ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، وہاں فرمایا ولا تکونوا کالذین تفرقوا، اس سے پہلے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جميعا، ایک رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقے نہیں ڈالو، یہ جائز نہیں ہے، یعنی وہ اختلاف جو تفرقے تک لے کے چلا جائے وہ جائز نہیں ہے، صرف جائز نہیں بلکہ حرام ہے، سخت بات ہے، ابھی بعض قرآن کی باتیں بھی ہمیں سخت لگتی ہیں چونکہ آشنا نہیں ہے اس سے، لیکن شاید اگر یہ باتیں ہمیں معلوم ہوتی تو اتنے مسائل قوم میں ہوتے ہی نہیں جو جس میں ہم گرفتار ہیں، لیکن یہ واضح ہے قرآن کو، جیسے قرآن کہتا ہے شراب نہ پیو، جیسے قرآن کہتا ہے کہ مازل زنا نہ کرو، کیوں؟ جو نہ کرو وہ حرام ہے، جس طرح کہتا ہے جوا نہ کھیلو حرام ہے نا، جس طرح کہتا ہے غیبت نہ کرو حرام ہے، اسی طرح قرآن کہتا ہے تفرقہ نہ کرو حرام ہے، یہ نہ کرو نہ کرو جو آ رہا ہے، جس کو کہتے ہیں میں اپنے یہاں نہیں نہیں، عربی میں کہتا نہیں، روکنا کسی چیز سے، اگر کسی چیز سے اللہ روک رہا ہے اور روکنا بھی بغیر کسی قرینے کے ہے، کچھ قرینے ایسے آتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ یہ حرام نہیں ہے مکروہ ہے، لیکن اگر بغیر قرینے کے ہے، میں حوزوی بات یہاں پر نہیں کرتا، آسان سے آپ کے ساتھ پیش کرتا ہوں، اگر بغیر کسی قرینے کے ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حرام ہے، تو جس طریقے سے ادھر شراب حرام ہے اسی طریقے سے تفرقہ بھی حرام ہے، البتہ شراب کی حرمت شاید تھوڑا کم ہو جائے، کیونکہ شراب کا نقصان ایک انسان یا اس کی فیملی کو ہوگا، تفرقے کا نقصان ممکن ہے پوری قوم کو ہو جائے، کیونکہ جتنے بھی احکام الہی ہیں، جتنا بھی دین کا حکم ہے کسی بھی مذہب کا، اگر کوئی بھی ڈیوائن ریلیجن ہے اس کا جتنا بھی حکم ہے، ان سارے حکم کا فلسفہ یہ ہے کہ انسانوں کو مفسدہ اور نقصان نہ پہنچے، ان کو فائدہ پہنچ جائے، تو جس نہیں کا نقصان زیادہ ہے، جس حرمت کا نقصان جتنا زیادہ ہے وہ اتنا ہی زیادہ حرام ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اتنا ہی زیادہ، مثلا کہتے ہیں داڑھی نہیں مڑاؤ، داڑھی مڑانے کا مگر ایک آدمی کو نقصان ہوگا، ایک آدمی کو ہوگا، مثلا تھوڑا اس کا ذہن کم شارپ ہوگا، کہتے ہیں داڑھی ہوتی ہے تو ذہن زیادہ شارپ ہوتا ہے، یا اور کچھ فائدے ہوتے ہیں، ہیں کچھ فائدے، لیکن اس کا اس ایک بیچارے کو نقصان ہو رہا ہے، اب اس کی حرمت شراب پینے جیسی نہیں ہوگی، شراب پینے سے فیملی کو بھی نقصان ہو رہا ہے، بیوی بچوں کو بھی نقصان ہو رہا ہے، اب شراب پینے کی حرمت تفرقے جیسی نہیں ہوگی کہ جس تفرقے کا نقصان پوری قوم کو ہو رہا ہے، لہذا نقصانات میں بھی فرق ہے، اسی اعتبار سے حرام حرام میں بھی فرق ہے، توجہ کریں، حرام حرام میں بھی فرق ہے، لہذا ایسا اختلاف جو تفرقے تک لے جائے وہ قرآن نے کہا حرام ہے، واضح کہا، مجھے نہیں معلوم کہ وہ لوگ جو آ کر تفرقے کی باتیں کرتے ہیں قرآن کی عنایتوں کو پڑھتے ہیں بیچارے یا نہیں پڑھتے، خدا جانے، انشاءاللہ کہ پڑھیں بھی اور سمجھیں بھی، خدا کرے، لیکن مجھے نہیں، میں تو سمجھ نہیں پاتا واقعا کیسے کہتے ہیں قرآن کے ان حکم کے ساتھ، اہل بیت کی سیرت کے ساتھ، رسول اللہ کی اس تاکید کے ساتھ کیسے کہتے ہیں، کیسے ایسے باتی زبان، ایسی باتیں کیسے زبان سے نکلتی ہیں جو تفرقے کی بو دے رہی ہوں، جو نفرت کی بو دے رہی ہوں، جو فرقہ فرقہ بنانے کی بو دے رہی ہوں، اتنے سارے. اب یہ پورا ایک لمبی بحث ہے بعض جگہوں پہ کی بھی گئی ہے کہ روایات کتنی زیادہ ہیں, حدیثیں کتنی زیادہ ہیں, سیرت پوری موجود ہے. ائمہ نے ایسے شخص کو اپنے قریب سے دور کر دیا جو آ کر نفرت کی باتیں کر رہا تھا. البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان حقیقتوں سے بھی آگاہ نہ ہونا, حقیقتوں کو جاننا لازم ہے. حقیقتیں بتائی جا سکتی ہیں بغیر طنز کے, توجہ کریں آپ, حقیقتیں بیان کی جا سکتی ہیں بغیر کسی کی بے احترامی کیے ہوئے. پھر لوگ خود ہی فیصلہ کریں کہ کون کتنے احترام کے لائق ہے. حقائق بیان کریں, صرف حقیقت صرف بیان کی جائے. حقیقت بیان ہوتی رہے, کسی قوم کو ٹھیس پہنچائے بغیر, کسی قوم کے دل کو توڑے بغیر, کسی دل آزاری کے بغیر, دل آزاری کے بغیر بھی حقیقت بیان ہو سکتی ہے. لیکن اگر اس کے مقابل میں دوسرا اختلاف ہو کہ جس میں نفرت نہیں ہو, جس میں تفرقہ نہیں ہو, جس میں بیزاری نہیں ہو, تو یہ اختلاف تو اچھی چیز ہے. اب اختلاف ہونا چاہیے. اب آپ کہیے کون سا مولوی ہے جو اختلاف کو کہہ رہا اچھی چیز ہے. اچھی چیز ہے, واقعی اچھی چیز ہے. ایک روایت بھی ہے, اختلاف امتی رحمہ, میری امت کے اختلاف رحمت ہے. کون سا اختلاف؟ وہی جو نفرت تک لے کے نہیں جائے. مثلا فرض کریں اگر ارسطاطالیس نے, ارسطو نے, کیا کہتے ہیں آپ, ارسطو, اردو میں کہتے ہیں ارسطاطالیس, ارسطو, اگر ارسطو نے اپنے استاد پلاٹو کی مخالفت نہ کی ہوتی, اختلاف نہ کیا ہوتا, تو علم آگے بڑھتا؟ سوال. اگر ایک یونیورسٹی میں آنے والا نیا محقق اور ریسرچ اسکالر اپنے پہلے والوں سے اختلاف نہ کرے تو علم آگے بڑھے گا؟ علم رک جائے گا. علم کو آگے بڑھانے کے لیے ضروری ہے کہ اختلاف کیا جائے. لیکن اختلاف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ اپنے استاد کی بے احترامی بھی کی جائے. استاد کا احترام اپنی جگہ پہ ہے, لیکن علم میں اختلاف اپنی جگہ پہ, یہ ہو سکتا ہے. بعض لوگوں نے آگے کہا, شکایت کی رستو سے, آگے کہا کہ تم کیسے شاگرد ہو, اپنے استاد کی اتنی مخالفت کرتے ہو, تو اپنے استاد کی بے احترامی کرتے ہو. کہا نہیں, یہ شاید ہمارے ہندوستان کا رہا ہوگا, ہمارے انڈیا پاکستان کلچر کا, کہ وہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ اختلاف یعنی بے احترامی, چونکہ کرتے بھی یہی ہیں, جس سے اختلاف کرتے ہیں اس سے اس کی بے احترامی کرتے ہیں. ہاں, اختلاف کریں, حتیٰ کبھی کبھی میاں بیوی میں طلاق ہو جائے لیکن احترام کے ساتھ ہو. لازم نہیں کہ پورا گھر ایک دوسرے کا دشمن بنا لیا جائے پھر طلاق ہو. ساتھ میں زندگی گزارنے کے لائق نہیں ہیں, کوشش کریں پہلے کہ زندگی گزاریں, ایک دوسرے سے ملیں, ایک دوسرے کو سمجھیں, ایک دوسرے کے نظریات کو سمجھیں, ایک دوسرے کی پریارٹیز کو سمجھیں, ایک دوسرے کی ترجیحات کو سمجھیں, ایک دوسرے سے وفق دیں, ایک دوسرے کے قریب ہوں. لیکن اگر آخری مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ نہیں ساتھ میں زندگی گزار ہی نہیں پائیں گے, تو زندگی کو جہنم بنانے سے بہتر یہ ہے کہ جدا ہو کریں. لیکن جدا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ بے احترامی کر کے جدا ہوں. جدا ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ پورے گھر کو ایک دوسرے کا دشمن بنا کے جدا ہوں. رسول اللہ نے اپنی پھوپھی کا نکاح پڑھا تھا, پھوپھی زاد بہن کا, دیکھا کہ نہیں یہ لوگ ساتھ میں رہ نہیں سکتے, طلاق پڑ دیا. کہ کوئی بات نہیں ہے, پہلے کوشش کی. قرآن کہتا ہے پہلے کوشش کریں, فیملی کے لوگ ہی کوشش کریں, باہر خبر نہ جائے, دوسروں کو نہ بتایا جائے. میاں بیوی کے درمیان میں اختلاف ہو تو پڑوسی کو پتہ نہ چلے, رشتہ داروں کو پتہ نہ چلے, اپنے گھر میں آ کر پہلے خود دونوں مسئلہ حل کریں. اگر دونوں حل نہیں کر سکتے تو گھر کے قریبی ترین افراد کو, اگر جو ہمدرد لوگ ہوں, ان کو بٹھائیں اور وہ آ کر مسئلے کو حل کریں. اگر وہاں سے بھی حل نہیں ہوتا تو بھی اور آگے بڑھ کے حل کرائیں. لیکن جب آخری مرحلہ ہو جائے کہ یہ حل ہونے والا ہی نہیں ہے اور دو انسانوں کی زندگی جہنم بن رہی ہے, تو بہتر ہے کہ اس جہنم میں رہنے سے پہلے اپنی زندگی الگ الگ جا کے دوسری زندگی شروع کریں. یہ حکم دیا گیا, اسلام نے آ کر یہ حکم دیا. پہلے بعض مذاہب میں یہ بات نہیں تھی, لیکن ابھی اس کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے دوسرے دین نے, دوسرے دھرم نے اس کو قبول کیا. یہ مجبوری ہے انسان کی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم جدا ہو رہے ہیں تو آپ کو گالی دیتے ہوئے جائیں. یہ کیا ضروری ہے, احترام کے ساتھ جائیں. حتیٰ اسلام نے قانون بنایا کہ اگر بیوی کو طلاق بھی دے دیا ہے تو جب تک عدت پوری نہیں ہوتی, جو 3 مہینے سے زیادہ ہے, تب تک بیوی کو اپنے گھر سے نہیں نکال سکتے. یہ حکم ہے, تاکہ طلاق کے بعد, جدائی کے بعد, شاید بعد میں ایک دوسرے کے بارے میں سوچیں, سمجھیں, اپنی غلطیوں کا احساس کریں, اس کی خوبیوں کا احساس کریں, اور پھر دوبارہ پلٹ جائیں۔ اگر عدت کے اندر پلٹ گئے تو نکاح کی بھی ضرورت نہیں رہتی۔ یہ حکیمانہ فیصلے ہیں سب۔ نکاح کی بھی ضرورت اب نہیں ہے، دوبارہ پلٹ گئے، پھر اچھے سے زندگی جئیں، کچھ دن طلاق کے بعد جدا ہو کے رہیں لیکن اسی گھر میں رہیں، گھر سے نکالنے کا حکم نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ لڑائی کر کے پہلے چلے گئے، پھر سال بھر، دو سال، چار سال خاندانوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا، اور دشمن بنانے کے بعد اب کہیں طلاق دے دیں، یہ اسلام نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے نا، حتی طلاق دینے کے بعد بھی وہیں احترام سے رکھیں، اسی گھر میں رکھیں، تاکہ شاید ایک دوسروں کی ضرورت کو پھر محسوس کرنا شروع کر دیں، اور پھر جب ہی محسوس کریں، جس لمحے پلٹ جائیں، تو پھر جب تک عدت نہیں پوری ہوئی ہے تب تک پھر نکاح کی ضرورت نہیں، پھر زندگی شروع کر دیں۔ یہ بہت ہی حسین ہے، لیکن یہ کبھی نوبت ہی نہیں آتی، اس مسئلے تک ہم کبھی پہنچ ہی نہیں پاتے، کیونکہ پہلی منزل میں اتنا ذلیل کر دیتے ہیں ایک دوسرے کو، جن سے اتنا قریب ہو کے رہے ہیں کہ جن کو اللہ نے کہا کہ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، تمہارے درمیان میں مودت و رحمت قرار دی، اتنا زیادہ قریب کر دیا زن و شوہر، زوجہ و بیوی، بیوی اور شوہر کو، کہ جو اتنا قریب کسی کو ایک دوسرے سے نہیں کیا تھا، وہ ایک دوسرے کو ذلیل کر رہے ہیں دوسروں کی نگاہ میں، جا کے پڑوسی کے یہاں، جا کے کسی دوست کے یہاں، جا کے کسی احباب کے یہاں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں عزت کا درس نہیں دیا گیا۔ اور حسین ابن علی وہ ہیں جو اپنے دشمن کو بھی جب خطبہ دے رہے ہیں تو ذلیل نہیں کر رہے ہیں۔ جا کے خطبے پڑھیں، ہمارے مجلسوں میں کم پڑھا جاتا ہے، لیکن انشاءاللہ وہ ہمارا لیول اتنا بلند ہو کہ ہم آ کر امام حسین السلام کے خطبات پڑھیں یہاں پر۔ ابھی ہمارے لیول کی مشکل ہے کہ اتنا نیچا ہمارا لیول ہے کہ ابھی اس لائق ہم نہیں ہیں کہ امام حسین السلام کے خطبات پڑھیں اور اسے سمجھیں اور اسے لوگ سنیں، یہ ابھی حالات نہیں، لیکن انشاءاللہ خدا کرے کہ ہوں، ایسے حالات پیدا ہوں۔ امام نے جو جا کے خطبات دیے ہیں، جو کلام کیا ہے، حر سے اتنا محترمانہ انداز میں امام نے کلام کیا، وہ حر جو آیا تھا امام کے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالنے کے لیے، جو آیا تھا راستے کو روکنے کے لیے، جو آیا تھا کہ اگر ضرورت پڑے تو تلوار چلانے کے لیے، جو بھیجا گیا تھا اس لیے کہ اگر ضرورت پڑے تو قتل بھی کر دینا، اس حر جیسے دشمن سے امام نے اتنے احترام سے کلام کیا ہے کہ دس بارہ دن ساتھ رہتے رہتے عمر سعد کے لشکر کو چھوڑ کر امام کے لشکر میں آ گئے۔ کہ ہمیں ان ذلیلوں کی زندگی نہیں چاہیے، اس عزت دار حسین ابن علی کی زندگی چاہیے۔ یہ ہو سکتا ہے عزیزو، لیکن یہ کب ہو سکتا ہے؟ جب شروع کریں، اپنے گھر ہی سے عزت سے گفتگو کرنا شروع کریں۔ میں نے عرض کی، میں خطیب نہیں ہوں، انہیں خطابت کر رہا ہوں، یہ ہماری زندگی کے مسائل ہیں، شاید آپ کے کہنے سے کچھ ہمیں بھی سمجھ میں آ جائے اور آپ نے بھی کسی کو کچھ سمجھ میں آ جائے۔ گھر ہی سے شروع کریں، انسان عزت حسینی چاہتا ہے، ٹھیک ہے ہم عالمی مسائل پہ بھی گفتگو کریں گے، لیکن اپنے گھر ہی سے شروع کرے۔ پہلے جس کے ساتھ انسان زندگی گزار رہا ہے، اپنے بچوں کو احترام سے بلائے، اپنے گھر میں بیوی کو احترام سے بلائے۔ ابھی تو بات اتنی آگے بڑھ جاتی کہ ماں باپ کو بھی احترام سے نہیں بلا پاتے، ماں باپ کو بھی، جبکہ ہر مذہب میں، کم سے کم ہر مذہب، ہر دھرم میں ماں باپ کے لیے جتنا احترام کے لیے کہا گیا ہے۔ قرآن تو عجیب انداز، قرآن کہتا ہے ولا تقل لہما افن ولا تنہرہما، دیکھو بوڑھے ہو گئے ہیں، ان کا ہائی ٹیمپر ہو چکے ہیں، بڑھاپے پہ تھوڑا تحمل کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، برداشت کرنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے، ممکن ان کو کسی بات پہ غصہ ہو جائے، آ جائے، ممکن ہے تمہاری صحیح بات پہ غصہ آ جائے۔ اگر تمہاری صحیح بات پر بھی غصہ آ جائے تو تب بھی فلا تقل لہما افن، اف نہیں کہنا، اظہار ناراضگی بھی نہیں کرنا، نہ اپنی آنکھوں سے نہ اپنے چہرے سے۔ ہاں اگر بالکل ناحق بات کر رہے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جانا، خاموش ہو جاؤ گے بس کافی ہے، بعد میں دوسرے انداز سے جا کے سمجھانا، تیسرے انداز سے جا کے سمجھانا، دس انداز سے سمجھانا، سمجھا سکتے ہو لیکن اف نہیں کہہ سکتے، جھڑک نہیں سکتے، بے احترامی نہیں کر سکتے، لیکن وہ جہاں معاشرے میں جدھر بھی جاتے ہیں ایک دوسرے کی بے احترامی کرتے نظر آتے ہیں، وہ حتیٰ اپنے ماں باپ کا بھی احترام نہیں کرواتے، اساتید کا احترام نہیں کرواتے. فیشن ابھی ہمارے اسکولوں کا فیشن بنا ہوا ہے کہ شاگرد اسٹوڈنٹس اپنے اساتید کی توہین کر رہے ہیں، فیشن بنا ہوا ہے. یہ فیشن کہاں سے آیا ہے وہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے، اس کا ریسورس کیا ہے اور کون سا کلچر ہے، ایک بحث ہے. انشاءاللہ خدا توفیق دے اس پہ کی جائے کہ کربلا دو کلچر کی جنگ ہے. یہ بھی ہم شاید نہیں کر پائیں گے، دو کلچر، دو طریقہ زندگی کی جنگ ہے. البتہ اس کی ایک بحث خود یہ ہے کہ کربلا حسین ابن علی کی جنگ تلواروں کی جنگ تو نہیں ہے، جو چیز طے ہے وہ تلواروں کی جنگ نہیں ہے، ورنہ اگر تلواروں کی جنگ تھی تو حسین ابن علی ہار گئے، معاذ اللہ تلواروں کی جنگ میں ہار گئے، سب مارے گئے، سب قتل کیے گئے، سب شہید کر دیے گئے. اگر تلواروں کی جنگ ہوتی تو ہار تھی، لیکن یہ ویلوس کی جنگ تھی، یہ ذلت کے مقابلے میں عزت کی جنگ تھی، یہ رسوائیوں کے مقابلے میں سربلندی کی جنگ تھی. تو آج جو سربلند ہے وہ جیتا ہوا ہے، عزت کی جنگ تھی. آج جو عزت کے مرحلے پر ہے وہ جیتا ہوا ہے، اور آج جو ذلیل و رسوا ہے وہ ہارا ہوا ہے. وہ قتل کر کے یہ سمجھتے تھے ہم جیت گئے، حسین ابن علی شہید ہو کر یہ سمجھتے تھے کہ ہم نے عزت کا پیغام قیامت تک دے دیا. یہ تلواروں کی جنگ نہیں تھی. ہاں اب یہ کہ تلوار اٹھائی کیوں، چونکہ یہ بھی عزت کے خلاف ہے کہ یوں ہی جا کر میدان میں کہے آگے مجھے مار لو. یہ عزت دار لوگ ایسا نہیں کرتے، یہ غلط باتیں اگر زاکرین پڑھتے کہ امام حسین نے تلوار نیام میں رکھ لی. ایک مجاہد کبھی بھی اپنی تلوار نیام میں رکھ ہی نہیں سکتا، تو عزت کے خلاف ہے یہ. آخر تک حتیٰ گھوڑے سے زمین پر گرنے کے بعد بھی تلوار ہاتھ سے نہیں چھوٹی، معتبر مقتل نہیں پڑتے. حتیٰ گھوڑے سے زمین پر گرنے کے بعد بھی تلوار چلاتے رہے، جنگ جاری رکھی، چونکہ یہ عزت کے خلاف ہے کہ ذلیلوں کے سامنے اسلحہ رکھ دیا جائے. یہ نہیں ہوتا، یہ ممکن نہیں. لہٰذا معتبر مقتل کی کتابیں جا کے پڑھیں تو آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی. شاید کبھی کبھی سنا بھی ہو. اب کبھی کبھی ایک ہی آدمی دو باتیں پڑھتا ہے، یہ عجیب ہے. ایک طرف کہتا ہے امام نے تلوار رکھ دی، ایک طرف کہتا ہے نہیں، امام گھوڑے سے گرنے کے بعد بھی کسی میں جرات نہیں ہو رہی تھی امام کے قریب آئے. کیوں جرات نہیں ہو رہی تھی؟ کیونکہ فرزند علی بن ابی طالب کے ہاتھوں میں آج بھی تلوار ابھی موجود تھی، نہیں آ پا رہے تھے لوگ، قریب آنے کی ہمت نہیں کر رہے تھے، تلوار اس کے بعد بھی چلائی امام نے. کیوں؟ اس لیے کہ عزت کی لفظ. کربلا ویلوس کی جنگ ہے، کربلا اقدار کی جنگ ہے، کربلا ذلتوں کے مقابلے میں عزت کی جنگ ہے، اور جو آج عزیز ہے وہی جیتا ہوا ہے. کربلا کی جنگ اسی نے جیتی ہے. وہ سمجھ رہے تھے کہ ہم ہاتھوں اور پیروں میں ہتھکڑیاں اور بیڑیاں پہنا کے لے جائیں گے تو ہم جیت جائیں گے، لیکن وہ بازاروں میں جا کر خطبہ دے کے بتا رہے تھے ہم عزت کی جنگ جیتتے ہوئے آئے، ہم ہارے ہوئے نہیں ہیں. پھر سرچشمہ عزت کیا ہے؟ سرچشمہ عزت وہ ذات ہے کہ جس نے سب کچھ دیا ہے. کیونکہ ہمارا اپنا کچھ نہیں ہے، نہ ہمارا اپنا علم ہے، نہ ہماری اپنی زندگی ہے، نہ ہماری اپنی سانسیں ہیں، نہ ہمارا اپنا رزق ہے. اگر آپ کی اپنی زندگی ہے تو اپنی زندگی کو روک کے بتائیں، کون ہے جو زیادہ زندہ نہیں چاہتا؟ تو کہیں کہ میری زندگی ہے، میں جب تک چاہوں گا زندہ رہوں گا. نا آپ کے اختیار میں نہیں ہے، جس نے زندگی دی ہے وہی جب چاہے گا لے لے گا. کیونکہ زندگی کا سرچشمہ هو الحی القیوم، وہی زندہ ہے اور وہی قیوم ہے جس کی وجہ سے سب کچھ قائم ہے. یوں نہیں کہ خل کر کے چھوڑ دیا کہ خود چلتی رہے گی، یہ دنیا خود چلنے والی نہیں ہے، نظام یہ خود چلنے والا نہیں ہے. یہ بحث ہے لیکن ہمیں بھی نہیں چھیڑنا چاہتے، دیر ہو جائے گی. بس وہ جس نے سب کچھ دیا ہے اسی نے عزت بھی دی ہے. قرآن کہتا ہے کہ لوگ عزت کہاں ڈھونڈ رہے ہیں، کس کی جگہ، کہاں پہ عزت کی باتیں تلاش کر رہے ہیں. چار آیتیں پڑھیں جلدی جلدی، چونکہ آیتوں کی اگر تفسیر کریں گے تو بات طولانی ہو جائے گی. قرآن کہتا ہے رسول اللہ کو آ کر لوگ تکلیف پہنچاتے تھے، رسوائی کی باتیں کرتے تھے، نازیبہ باتیں کرتے تھے، قرآن کہتا لا یحزنک قولہم، ان کی باتیں آپ کو محزون نہ کریں، ملول نہ کریں، رنجیدہ نہ کریں. یہ غیر عزیز لوگ اگر آپ کو رنجیدہ اگر کرنا چاہتے ہیں تو آپ رنجیدہ نہ ہو. کیوں؟ ان العزت للہ جمیعا، جتنی بھی عزت ہے وہ اللہ کی طرف سے، عزت اللہ کی، علم اللہ کا ہے. رسول اللہ کے پاس علم ہے تو کس کا ہے؟ اللہ کی طرف سے دیا. یہ پوری زندگی کا قانون ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ ہمارا اپنا نہیں ہے. اگر اپنا آپ کا علم اگر اپنا ہے تو پھر 80 سال کے ہوئے سب بھول کیوں گئے؟ آپ کا اپنا علم تھا. اگر الزائمر کے مریض ہوئے تو اپنے بچوں کو کیوں بھول گئے؟ دیکھا ہے ایسا منظر. ایک بزرگ تھے، پروفیسر تھے، استاد تھے ہمارے اسی لکھنؤ میں، لکھنؤ یونیورسٹی میں. وہ رو رہے تھے اپنی بیوی کا، میری بیوی جس نے ڈبل ماسٹر کیا ہوا ہے اور انٹر کالج کی پرنسپل رہ گئی، رہ چکی ہے، اور ابھی وہ اپنی دوا نہیں پہچانتی کہ مجھے کون سی دوا کھانی ہے. اگر سارا علم آپ کا تھا تو اپنی دوا کیوں بھول گئے؟ اپنے شوہر کو کیوں نہیں پہچان رہے ہیں؟ اپنے گھر کا ایڈریس کیوں نہیں پہچان رہے ہیں؟ اتنا تو علم ہو کہ ہمارے گھر کا ایڈریس کیا ہے. اگر علم ہمارا ہوتا تو سب کچھ باقی رہتا، لیکن علم کسی کا دیا ہوا ہے، جب تک چاہتا ہے رہتا ہے، اور جب وہ چاہتا ہے تو لے لیتا ہے، لے لیتا ہے. کہ گویائی کسی کی دی ہوئی ہے، جب تک چاہے یہ زبان بولتی رہے، لیکن جب چاہے، جس لمحے چاہے یہ زبان رک جائے. ہم لاکھ کوشش کریں لیکن یہ زبان نہیں بولے. یہ بینائی کسی کی دی ہوئی ہے، اگر بینائی ہماری اپنی ہے تو ہم کیوں ہمیشہ ایک جیسی نگاہوں سے نہیں دیکھتے؟ یہ چشمہ کیوں لگانا شروع کر دیتے ہیں؟ یہ بینائی کم کیوں ہوتی چلی جاتی؟ کیونکہ کسی کی دی ہوئی ہے، وہ جب چاہتا ہے واپس لے لیتا ہے، جتنا چاہتا ہے واپس لے لیتا ہے. اسی طرح عزت ہے، فَإِنَّ الْعِزَّتَ لِلَّهِ جَمِيعًا. عزت چاہتے ہو تو عزت کا سرچشمہ اور ریسورس اللہ کی ذات ہے. بعض لوگ کہتے ہیں قرآن میں یہ سورہ یونس کی آیت تھی، آپ کے سامنے پڑھی سورہ، دیکھیں اس طرح کی گفتگو سننے کی آپ کو عادت نہیں ہوگی، لیکن یہاں اگر آئیں گے کبھی کبھی آپ کو سننا پڑے گی، معذرت کے ساتھ. سورہ نساء میں قرآن کہتا ہے ان الذین کفروا، ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لہم ولا لیہدیہم ولا لیہدیہم سبیلا. وہ لوگ جو ایمان لائے پھر انکار کر دیا، پھر مومن ہوئے پھر انکار. کفر کے معنی ہے انکار کرنا. کفر جب کہا جائے تو کسی قوم کو نہ دیکھنے لگے میں مومن ہوں فلاں قوم کافر ہے، نہ. شاید اگر ہم بھی حقیقتوں کا انکار کرنے لگیں تو قرآن کی نگاہ میں ہم بھی کافر ہیں. اور جو جتنی زیادہ حقیقت کا انکار کرے اتنی ہی زیادہ کافر ہے، اور جو جتنی بڑی حقیقت کا انکار کرے اتنی ہی بڑا کافر ہے. یہ خاندان کا مسئلہ نہیں ہے کہ مسلمان گھر میں پیدا ہوئے تو مسلمان ہیں اور کافر گھر میں پیدا ہوئے کافر ہیں، نہ، یہ نہیں ہے. اتفاق سے اس کفر کی بات قرآن نے بہت کم کی ہے. قرآن نے جس کفر کی زیادہ بات کی وہ یہ ہے کہ جو انسان جتنا زیادہ حقیقت کا انکار کرے وہ اتنا ہی بڑا کافر ہے، چاہے پیدا جہاں بھی ہوا ہو. یعنی اس کے سامنے ایک حقیقت رکھی جائے کہ نہیں ہم نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ کہا کہ ہمارے ماں باپ ایسا نہیں کرتے آئے ہیں اس لیے نہیں مانتے. کہا کہ ہمیں نقصان ہو جائے گا اس لیے ہم نہیں مانتے. بہانے بہت ہو سکتے ہیں، بہانہ کچھ بھی ہو، لیکن اگر کسی بھی حقیقت کو انکار کیا، حقیقت کس سے بنا ہوا ہے؟ حقیقت کے لفظ حق سے، حق سے حقیقت ہے. اگر کسی بھی حقیقت کا انکار کیا تو جس حد تک انکار کیا اتنی زیادہ کفر ہے، جتنا بڑا انکار کیا اتنی بڑا کفر ہے. اب اگر انسان کے سامنے کچھ حقیقت آ کر پیش کی گئی، رسول اللہ نے پیش کی، دیگر لوگوں نے پیش کی، اگر ان سے مان لیا، کہا ایمان لیا، پھر انکار کر دیا، کس نے انکار کیا؟ چونکہ منفعت ٹکرا رہی تھی، فائدہ نہیں ہو رہا تھا، وہ بزنس نہیں ہو رہا تھا جو پہلے ہوتا تھا، جو جھوٹ نہیں بول پا رہے ہیں، فراڈ نہیں کر پا رہے ہیں، دھوکہ نہیں دے پا رہے ہیں. جبکہ یہ معلوم ہے کہ اگر دھوکہ نہ دیں تو بعد میں زیادہ تمہیں ہی کامیابی ہوگی. فراڈ سے زیادہ دیر تک کامیابی نہیں ہے، تھوڑے دن کی کامیابی ہے لیکن بعد میں نقصان ہی نقصان ہے. یہ تجربہ کر کے دیکھ لیں، خود نہ کریں، دوسروں کو دیکھیں کہ جنہوں نے فراڈ کے ذریعے سے بزنس کرنا چاہا اور جھوٹ بول کے، وہ ممکن ہے چار دن ان کے دکانوں پہ رونق آ جائے لیکن بعد میں سناٹا ہی ہوگا، لیکن جس نے ایمانداری سے کام کیا وہاں ہمیشہ رونق ہوگی۔ یہ بھی کہا نہیں دیکھا جاتا کہ کس مذہب کا ہے، کس دھرم کا ہے۔ قانون جو بنا دیا گیا ہے فائدہ ہر ایک کو ملے گا، قانون کا فائدہ۔ امیر المومنین آخری لمحے میں یہ وصیت کر رہے ہیں، جب سر پہ اتنا بڑا ضرب لگا ہے کہ سر شگافتہ ہو گیا ہے، مغز تک تلوار کا اثر پہنچا ہوا ہے، زہر کی وجہ سے ہاتھ اور پیر کے تلوے نیلے پڑ رہے ہیں، اس وقت امیر المومنین وصیتیں کر رہے ہیں اور وصیتوں کے درمیان میں ایک جملہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، لا یسبقکم اللہ اللہ فی القرآن لا یسبقکم بالعمل بہ غیرکم۔ ہم تمہیں یاد دلاتے ہیں قرآن کو، خبردار قرآن، خبردار قرآن، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارا غیر قرآن پر عمل کر کے بڑھ جائے، کیونکہ قرآن فارمولے دیتا ہے، فارمولے پہ جو عمل کرے گا اس کو رزلٹ مل جائے گا۔ یہ نہیں کہ یہ میرا اپنا ہے یا یہ میرا اپنا، اللہ کے نہیں چلتا، یہ قرآن میں نہیں چلتا، یہ ہم لوگوں میں چلتا ہے، چونکہ ہمارا دین اپنا بنایا ہوا دین، ہمارے یہاں کہ ہمارا ہے یہ اپنا ہے، قرآن میں یہ سب نہیں ہے۔ امیر المومنین آخری لمحے میں کہہ کے جا رہا، لا یسبقکم، سبقت نہ لے جائے، آگے نہ بڑھ جائے، بالعمل بہی، اس قرآن پر عمل کر کے کون، غیرکم، تمہارا غیر، جو قرآن کو ممکن مانتا بھی نہ ہو لیکن عمل کر رہا ہو، قرآن کو جس نے پڑھا بھی نہ ہو لیکن عمل کر رہا ہو، تو عمل کرے گا تو آگے بڑھ جائے گا۔ ہم پورا قرآن پورے ایک رات میں ختم کر رہے ہیں لیکن اگر قرآن پہ عمل نہیں کریں گے تو آگے نہیں بڑھ پائیں گے، یہ قانون ہے۔ لذا فرمایا کہ یہ جو ایمان و کفر، ایمان و کفر کرتے کرتے پھر کفر بہت زیادہ ہو گیا، ثم ازداد کفرا، اب اس کے بعد اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، لم یکن اللہ لیغفر لہم، اور پھر ان کے لیے اب راستہ بھی نہیں کھولے گا ہدایت کا۔ اللہ کسی کو ہدایت سے روکتا نہیں، فقط اپنی ہدایت کو روک لیتا ہے۔ جلدی سے نقطہ کہہ کے بڑھتے ہیں، اس کی وضاحت کی جا چکی، اللہ کسی کو گمراہ نہیں کرتا، فقط اتنا کرتا ہے کہ بار بار ہدایت دیتا ہے، اگر کوئی قبول نہیں کرتا تو روک لیتا ہے، یہ اس کا اہل نہیں ہے، روک لو، جب رک گیا تو وہ خود ہی گمراہ ہوتا چلا جاتا ہے، کسی کو روکتا نہیں۔ اس کے بعد فرمایا کہ الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المومنین ایبتغون عندهم العزۃ فإن العزۃ للہ جمیعا، وہ لوگ جو غیروں کو اپنا دوست بنا رہے ہیں یہ سوچتے ہوئے شاید یہاں عزت مل جائے، آج سعودی عرب اسرائیل کو اپنا دوست بنائے کہ شاید ایسے لگتا عزت مل جائے، امریکہ کے ذریعے سے عزت مانگے، تو قرآن کہتا ہے فإن العزۃ للہ جمیعا، تمہیں بہرحال ذلیل اور رسوا ہو کے رہنا ہے، اور آج ذلیل ہو رہے ہیں، یعنی اپنوں کو چھوڑ کر غیروں کو جب اپنا دوست بنایا جائے گا تو کہا کہ تمہارے لیے رسوائی ہے، کیونکہ عزت اللہ کے لیے۔ خوب، اس طرح کی آیات اور بھی ہیں لیکن ہم زیادہ آیات ابھی نہیں پڑھیں گے، جو وقت دیر زیادہ ہو جائے گا عزیزو، ایک دو آیت اگر ضرورت ہوگی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں، ایک بہت ضروری آیت تھی لیکن ابھی اگر چھیڑیں گے تو وقت زیادہ ہو جائے گا۔ عزت، سرچشمہ عزت، قرآن میں سورہ یونس میں، سورہ نساء میں، سورہ فاطر میں تکرار ہوا ہے، ایک مرتبہ نہیں بار بار آیا ہے، چونکہ جو اہم مطالب ہوتے ہیں وہی بار بار کیے جاتے ہیں کہ دیکھو عزت کا سرچشمہ اللہ کی ذات ہے، لیکن یہ سرچشمہ ہے تو کیا کریں، ہم کہیں اللہ مجھے عزت دے دے تو وہ دے دے گا، کہ نہیں، سرچشمہ ضرور ہے، سرچشمہ پانی کا ہے لیکن کتنا بھی پانی نکل رہا ہو جب تک آپ اپنے گھر تک اس کو جوڑیں گے نہیں تب تک پانی آپ کے گھر تک نہیں آئے گا۔ اس عزت کے سرچشمے کو اپنی روح سے جوڑا کیسے جائے، اس کے طریقے کیا ہیں، یہ انشاءاللہ بعد کے دنوں میں گفتگو ہوگی کہ عزت حاصل کرنے کے طریقے کیا ہیں۔ سرچشمہ تو معلوم ہو گیا کہ جو سب کچھ دیتا ہے وہی اسی کے پاس عزت بھی ہے، کسی کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، یہ خالص توحید ہے، کسی کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ کا اپنا کچھ ہے نہ، کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ انبیاء کا اپنا کچھ ہے نہیں، کچھ بھی اپنا نہیں ہے، جو کچھ دیا ہوا ہے اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ائمہ کا اپنا کچھ ہے نہیں، جو کچھ بھی اپنا نہیں ہے، توحید یہ ہے کہ جو کچھ بھی دیا ہوا ہے اللہ کا دیا ہوا ہے۔ علم اللہ کا ہے، قدرت اللہ کی ہے، حکمت اللہ کی ہے، فضیلتیں اللہ کی ہیں، اور اسی بنیاد پر ہم مانتے ہیں۔ ہم ان کو مانتے ہی نہیں جنہوں نے سمجھا کہ ہمیں خود مل گیا، ہم صرف انہی کو مانتے ہیں کہ جن کو اللہ کی طرف سے عطا ہوا۔ ولایت بھی کہاں سے ملی؟ اللہ کی طرف سے۔ ہم ان کو ولی نہیں مانتے کہ جو خود ولی بن بیٹھے، ہم صرف انہیں ولی مانتے ہیں کہ جن کو اللہ نے ولایت عطا کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، اللہ پہلے ولی ہے۔ تو کربلا، کربلا یعنی وہ مقام کہ جسے اللہ نے پھر سرچشمے عزت بنا دیا۔ اب یہ بحث یہاں پہ روکتے ہیں، جلدی آگے بڑھتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ دو سرچشمے ہوں؟ دو ہو سکتے ہیں، دو سرچشمے، دو ریسورس ہو سکتے ہیں، یعنی ایک ریسورس سے ایک جگہ آئے پھر وہاں سے اور دوسری جگہ پہنچے۔ دو آپس میں ایک دوسرے کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اگر برابر مان لیا تو یہاں شرک شروع ہو جائے گا، یہاں مشکل شروع ہو جائے گی۔ ایک دوسرے کے عرض میں نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے برابر میں نہیں ہوتے، لیکن اللہ جسے چاہے اپنی عزت کا نمائندہ بنا دے، اللہ جسے چاہے اپنے علم کا نمائندہ بنا دے، اور وہ چاہنا بھی اس کا قانون کے تحت ہے۔ چونکہ اللہ نے کربلا کو عزت کا سرچشمہ بنایا ہے، لہذا آج اگر عزت چاہیے ہے تو کربلا کے میدان میں عزت لینے جائیں عزیزو، اس فرش ادا پہ عزت لینے آئے، اس فرش ادا پر ثواب نہ، عزت لینے آئے، فرق ہے۔ ثواب لینے آئیں گے تو تھوڑا سا ثواب ملے گا، عزت لینے آئیں گے تو عزت بھی مل جائے گی، ثواب بھی مل جائے گا۔ فائدہ کس میں زیادہ ہے؟ عقل مند انسان کیا کرتا ہے؟ روایت میں ہے، کوئی کہتا ہے کہ جو اللہ سے دنیا چاہتا ہے اللہ اسے دنیا دے دیتا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ سے دنیا چاہتے ہیں اللہ ان کو دنیا، اللہ کی کوئی کمی تو نہیں ہے، دے دیتا ہے۔ کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو دنیا بھی چاہتے ہیں اور عقبہ بھی چاہتے ہیں، تو اللہ کیا کہتا ہے؟ نہیں، کچھ لوگ وہ ہیں جو عقبہ چاہتے ہیں، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ انہیں دنیا بھی دیتا ہے، عقبہ بھی دے دیتا ہے۔ تو عقل مند انسان ہے جو وہ چاہے، اوپر والی چیز چاہے، دونوں مل جائے گی، ہے نا؟ مثلا ایک بچہ وہ صرف جو ہے وہ ہائی اسکول کرنا چاہتا ہے تو ہائی اسکول کرے گا، لیکن ایک انسان وہ ہے جو پی ایچ ڈی کرنا چاہتا ہے، بچپن ہی سے ارادہ کیا اور ڈاکٹریٹ کریں گے، تو ڈاکٹریٹ کرنے کے لیے تو ہائی اسکول کرنا پڑے گا نا، بغیر ہائی اسکول کے ڈاکٹریٹ کر لے گا تو وہ تو اس کو کرنا پڑے گا۔ ویسے ہی کہا، کچھ لوگ وہ ہیں جو صرف دنیا ہی کے چکر میں ہیں، تو اللہ کے خزانوں میں کچھ کمی تو نہیں ہے، اللہ دنیا دے دیتا ہے، دنیا مانگ رہے ہیں دے دیتا ہے، کوشش کر رہے ہیں دے دیتا ہے، محنت کرو دے دیں گے۔ لیکن کچھ لوگ ہیں جو آخرت چاہتے ہیں، تو ان کو فقط آخرت نہیں دیتا، دنیا بھی دیتا ہے، آخرت بھی دیتا ہے۔ وہ لوگ جو دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں، نہ انہوں نے آخرت چاہی ہے نہ دنیا چاہی ہے۔ اور کہا نہیں، ایک منزل اور بھی آگے ہے، کہا کچھ لوگ وہ ہیں جو مولا کو چاہتے ہیں، اور جو مولا چاہتے ہیں اللہ انہیں دنیا بھی دیتا ہے، آخرت بھی دیتا ہے، اور مولا بھی دیتا ہے، خود کو بھی دیتا ہے۔ تو عقل مند لوگ بلندی کا سودا کرتے ہیں، عقل مند لوگ معمولی سودا نہیں کرتے، عقل مند لوگ اپنی نگاہ کو بلند رکھتے ہیں، اپنے ارادے کو بلند رکھتے ہیں کہ ایک خود عزت حاصل کرنے کا طریقہ انشاءاللہ بعد میں تھوڑا آپ کی خدمت میں عرض کیا جائے گا، کہ انسان اپنے ارادوں کو بلند رکھے۔ یہ ذلت کا سامان فراہم کرتا ہے کہ انسان چھوٹے چھوٹے ارادے کرے کہ یہ کر لیں گے تو وہ کر لیں گے۔ ٹھیک ہے، شروع چھوٹے سے کریں، لیکن نگاہ بلند رکھیں، چھوٹا شروع کر کے وہیں پہ ٹھہر نہ جائیں۔ ایک تو ہمارے ملک کی حالت ہے کہ 25 سال بعد بھی کہیں آئے تو پورا شہر ویسے ہی ہے، پوری گلیاں ویسے ہی ہیں، اور سیاستدان بھی ویسے ہی ہیں، سیاست مدار بھی ویسے ہی ہیں، وہ کچھ بدلتے نہیں، آگے نہیں بڑھتے۔ تو عوام بھی ویسی ہوتی ہے، عوام بھی اسی حالت میں ہوتی ہے۔ کوئی بڑا کوئی خاص کوئی نکل جاتا ہے جو تھوڑا بڑے ارادے کرتا ہے، اور خاص کر یہ مشکل ہماری قوم میں زیادہ آ گئی ہے کہ بڑے ارادے نہیں ہیں، بڑی سوچ نہیں رہ گئی، بڑی فکر نہیں رہ گئی ہے، بچپن ہی سے چھوٹا سوچایا جاتا ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کو چھوٹی چھوٹی چیزیں سوچاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتیں دیتے ہیں، یہ کر لینا، چار پیسے کما لینا، زندگی گزر جائے گی۔ وہی گندگی میں، وہی غلاظتوں میں، وہی ذلت میں، وہی رسوائی میں زندگی گزارنے کی عادت دلاتے ہیں۔ یہ عادت نہیں دلائیں خدا کے لیے، ٹھیک ہے سختیوں میں زندگی گزاریں، لیکن بلندی کو سوچیں۔ اور بلندی فقط دنیا ہی کی بلندی نہیں، دنیا سے بھی اور بھی آگے بلند سوچے انسان، بڑے ارادے رکھے۔ یہ بحث انشاءاللہ حتماً لازمی بحث ہے، تھوڑا سا آپ کی خدمت میں بعد میں کی جائے گی۔ حسین ابن علی نے اتنا بلند ارادہ کیا تھا کہ قیامت تک کے انسانوں کی ہدایت کے فکر میں نکلے، لیکن ہاں بلند ارادے کرنے کے لیے بلند قربانیاں دینی پڑتی ہیں. کسی کو رات بھر جگنا پڑتا ہے اگر علم حاصل کرنا چاہتا، یوں تو نہیں ہوتا. ومن طلب الاولى سحر اللیالی، امیر المومنین کی طرف یہ منسوب شعر ہے، بقدر الکد تکتسب المعالی ومن طلب الاولى سحر اللیالی. جو بلندیاں چاہتا ہے وہ راتوں کو بیدار رہے، لیکن راتوں کو بیدار ہو کر ہوٹلوں پر اور چوراہوں پر نہیں ٹہلے، بلکہ راتوں کو بیدار ہو کے کچھ بننے کے فکر میں ہو، کچھ سیکھنے کے فکر میں ہو. راتوں کو بیدار ہو کے صرف عبادت نہ کرے، چونکہ سب سے بڑی عبادت ہے انسان فکر کرے. امام صادق علیہ السلام کا جملہ ہے، کانا اکثر عبادت ابی ذر التفکر. ابو ذر ایک معمولی چرواہے اتنے عظیم انسان بن گئے کیوں؟ اس لیے کہ ان کی سب سے زیادہ جو عبادت ہوا کرتی تھی وہ فکر تھی. ہم فکر کو عبادت ہی نہیں سمجھتے، ہم کالج جانے کو عبادت ہی نہیں سمجھتے، یونیورسٹی جانے کو عبادت ہی نہیں سمجھتے، پڑھنے کو عبادت ہی نہیں سمجھتے، ہم خالی نماز کو عبادت سمجھتے ہیں. نماز بھی عبادت ہے، لیکن اس سے بھی بڑی عبادت ہم کام کرنے کو عبادت ہی نہیں سمجھتے، یہ عبادت ہی نہیں سمجھتے. کہا نہیں عبادت ہے. حسین ابن علی کی نگاہ کتنی بلند تھی، کہا کہ ہم ابھی نہیں، پچھلے سابقہ 1,24,000 انبیاء نے جو کچھ کیا تو وہ سب بچانا ہے. اتنی بڑی سوچ کے ساتھ ایک خطیب ممبر پر آئے، یہ اتنی بڑی سوچ کے ساتھ کہ انبیاء کی میراث کو بچانے کے لیے آئے، تو دیکھیں کیا فرق ہو جاتا ہے. حسین ابن علی ایک اتنی بڑی سوچ، پچھلے پوری تاریخ کو نگاہ میں، پچھلا جتنا بھی وقت گزرا ہے، جتنے بھی بڑے کام کیے گئے ہیں، جتنے بھی ویلوس کو زندہ کیا گیا، ان سب کو بچانا ہے. انی ارید ان عامر بالمعروف، ہمیں بچانا ہے. اور کب کے لیے بچانا ہے؟ آئندہ آنے والے زمانے، قیامت تک آنے والے انسانوں کو جب بھی کوئی بھی حق کی راہ پہ چلنا ہو تو میں انہیں حق کا راستہ دے کے جاتا ہوں. اتنے عظیم ارادے کے ساتھ حسین ابن علی آئے ہیں میدان کربلا، اور سب آئے ہیں، سب آئے ہیں، اسی لیے ساتھ ہیں، اسی لیے ان کے ارادے کمزور نہیں پڑ رہے ہیں. میدان کربلا میں ایک لمحے بھی یہ محسوس نہیں ہوا کہ حسین ابن علی کے ارادے تو بلند ہیں لیکن جون کا ارادہ چھوٹا پڑ گیا، ہر کا ارادہ چھوٹا پڑ گیا. سب کے ارادے بلند، یہ ارادوں کی بلندی ان کی روح میں ڈال دی تھی حسین ابن علی. اے کاش کہ ہم بھی یہ کام کرنا شروع کر دیں، اے کاش کہ ہمارے ممبر یہ کام کرنا شروع کر دیں، بلند ارادے روح میں ڈال دیں. یہ وہب قلبی تو ابھی چند دنوں پہلے شریک ہوا ہے. وہب قلبی کرسچن تھے، مسیحی تھے، راستے میں مل گئے تھے، مشکل میں تھے، صحراؤں میں زندگی گزارتے تھے. سب سے بڑی مشکل ان کو پانی کی تھی، پانی ملتا نہیں تھا. ایک جوان بیٹا تھا، بڑی دور دور سے جا کر پانی لے کے آتا تھا. ایک ماں تھی، یہ شادی کی تھی، ایک بیوی تھی، یہ دور دور سے پانی کے لانا. امام ٹھہرے ایک منزل پہ، وہ خاتون کو دیکھا مشکل میں، کہا مشکل کیا ہے؟ کہا مشکل یہ ہے، پانی نہیں ہے، پانی کے لیے میرا بیٹا دور جاتا ہے، کوئی ہے نہیں. امام نے ایک پتھر کو ہٹایا اور وہاں سے پانی ابلنا شروع ہوا. اب جب تازہ پانی ابلنا شروع ہو گیا تو ان کو یہاں ٹھہر جانا چاہیے کہ ابھی تک پانی کی مشکل میں تھے، اب پانی مل گیا، اب چشمہ مل گیا. لیکن یہ پانی سے بڑھ کر پانی نکالنے والے کو دیکھ رہے ہیں، اب یہ پانی کے فکر میں نہیں ہے. یہ کرسچن لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چل گئے، اور کربلا پہنچتے پہنچتے کیسے مومن بنے. اب وہ منظر بیٹے نے نہیں دیکھا، جو بیٹا گیا تھا پانی لینے کے لیے، وہ بھی کل بھی وہاں نہیں تھے، ماں نے دیکھا تھا. لہٰذا روز عاشور اس جوان کو اپنی اس ماں نے بھیجا کہ جاؤ بیٹا مقتل میں، حسین ابن علی کے دفاع کے لیے جاؤ مقتل میں. ماں ہے، یہ کربلا کی مائیں تھیں. ہر ماں آرزو یہ کرتی تھی کہ میرا بیٹا کتنی جلدی مقتل میں چلا جائے. یہ تاریخ ہے عزیزوں، اور یہ تاریخ ہم نے نہیں لکھی ہے، زیادہ تر تاریخ انہی لوگوں نے لکھی ہے جو امام کو قتل کرنے آئے تھے. ان کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں یہ باتیں لکھنے کے لیے، امام کی فضیلتیں لکھنے کے لیے تو جھوٹ نہیں بولیں گے. اگر امام کی توہین کرنا ہوتی تو جھوٹ بولتے، لیکن توہین کر نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی عزت کے اعتبار سے محکم ہے تو اس کی توہین کریں گے تو واپس پلٹ کے خود ہی آ جائے گی. مثال دے چکے پہلے, دیوار پہ گیند ماریں گے تو واپس پلٹ آئے, کیونکہ مضبوط ہے, یہ قبول نہیں کرے گی. لہذا وہ امام کی فضیلتیں بیان کرنے میں ان کو جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے. مائیں بھیج رہی ہیں بچے جاؤ, اے میرے بیٹے چلے جاؤ, دیکھو کل پہلے چلے جانا. رات میں شب عاشور میں مائیں کہہ رہی ہیں, دیکھو میرے لال تم پہلے مقتل میں جانا. یہ سب معاملہ الٹ گیا تھا. اور جگہوں میں ہر ماں سمجھاتی, بیٹا کسی طرح چلے آنا, لڑائی چل رہی ہے, کوئی میڈیکل رپورٹ دے کے چلے آؤ. آج کی مائیں یہ کر رہی ہوتی ہیں, لیکن کربلا کی مائیں کہہ رہی تھی نہیں, سب سے پہلے مقتل میں جانا. اصحاب کہہ رہے تھے پہلے ہم جائیں گے, بنی ہاشم کہہ رہے تھے نہیں یہ ہمارے مہمان ہیں, پہلے ہم جائیں گے مقتل میں, مہمانوں کو پہلے مقتل میں نہیں بھیجیں گے. عجب انداز تھا کربلا کا. جو عزت دار لوگ پھر موت سے نہیں گھبرایا کرتے, اس لیے ماں بھیج رہی تھی. ایک ماں, بوڑھی ماں جس نے اپنے جوان بیٹے کی شادی کی ہے, ایک زوجہ جس کا کوئی بچہ بھی ابھی نہیں, کتنی آرزو ہوگی اس ماں کی اپنے بچے کو بچا کے رکھے. لیکن یہ ماں کہہ رہی بیٹا جلدی جاؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ علی اکبر تم سے پہلے چلا جائے, مقتل میں جاؤ. چلے گئے وہبِ قلبی, مقتل میں چلے گئے. جنگ کی شجاع انسان تھے, بہت ہی بہادر انسان تھے, خاص جنگ کر رہے تھے, اپنے انداز کی صحرائی جنگ کر رہے تھے. بہت زیادہ جب دیر تک جنگ کرتے رہے تو تلوار پڑی, ہاتھ کٹ گیا, لیکن ہاتھ اذیت کر رہا تھا, پریشان, پھر اسے خود ہی کاٹ کے نیچے ڈال دیا اور دوسرے ہاتھ سے جنگ کرتے رہے, جنگ کرتے رہے. بہت زیادہ جب زخمی ہو گئے کہ اب جنگ کرنے کے لائق نہیں رہ گئے ہیں تو واپس پلٹ آئے, یہ سوچ کے کہ میری ماں نے مجھے دیکھا بھیجا تھا, اب اس زخمی حالت میں جب میری ماں مجھے دیکھے گی تو خوش ہوگی, گئے بیٹا تم نے حق ادا کر دیا. لیکن یہ تو عجیب ماں تھی, جیسے ہی بیٹا واپس پلٹا کہا بیٹا تم مقتل سے واپس کیوں آ گئے, بیٹا تم میدان سے واپس کیوں آ گئے, جلدی واپس جاؤ جب تک کہ تم حسین ابن علی کی راہ پر قربان نہیں ہو جاؤ گے. ہر ماں تو اپنے بیٹے کی زندگی چاہتی ہے, لیکن کربلا کی مائیں اپنے بیٹے کی موت چاہ رہی تھی, لیکن یہ موت در حقیقت وہ حیات تھی جو آج تک جاری ہے. اس لیے اس ماں نے پھر بھیج دیا, اور جانے کے بعد پھر وہبِ قلبی لڑتے رہے. وہی چند دن کا مسلمان, وہی جو کرسچن تھا چند دن پہلے, لڑتے رہے لڑتے رہے. لڑنے کے بعد جب زخمی ہو کے زمین پہ گرے تو ماں کی نگاہوں کے سامنے گلے کو کاٹا گیا, سر کاٹ کر ماں کی طرف بھیجا گیا, لیکن ماں نے یہ سر اٹھا کے دشمن کے پاس ڈال دیا کہ جس کو ہم اللہ کی راہ میں دے دیتے ہیں اسے واپس نہیں لیا کرتے. میدان کربلا میں حسین ابن علی کی نگاہوں کے سامنے یوں اصحاب جاتے رہے, یوں شہید ہوتے رہے, یوں عائزہ جاتے رہے, یوں شہید ہوتے رہے. صبح سے لے کر عصر عاشور تک اتنے لاشیں اٹھائے حسین ابن علی نے, لیکن کہیں بھی کمزوری ظاہر نہیں کی, کیونکہ باطل کے سامنے کمزوری ظاہر کرنا خود بھی ذلت ہوا کرتی ہے. لیکن ہاں عزیزو, ایک بات جو سچ تھی وہ یہ تھی کہ جب بھی کہیں پر موت ہوتی ہے, میت ایک ہوتی ہے, اٹھانے والے 10, 20, 100, 50 ہوتے ہیں, لیکن کربلا میں انداز بدلا ہوا تھا. ایک حسین کس کی لاش اٹھائے, کبھی حبیب نے مظاہر کے لاشیں پہ گئے, کبھی زہر قین کے لاشیں پہ گئے, کبھی زہر قین کے لاشیں پہ گئے, کبھی مسلم ابن اوسجا کی لاش اٹھائی, اور آخر میں کبھی اپنے جوان بیٹے کو اٹھانا چاہ رہے ہیں تو نہیں اٹھا پاتے, کبھی جناب قاسم کے لاشیں کو سمیٹ رہے ہیں, کبھی اپنے عباس بھائی کی لاش کو اٹھانے گئے تو نہ اٹھا پائے, ہاتھ لے کے واپس چلے آئے. اتنی لاشیں اٹھانے والا جب وہ خود گھوڑے سے زمین پہ گرا تو کوئی نہیں تھا جو اس کی لاش کو اٹھائے. شاید ایک ماں کی فریاد بلند ہو, اے میرے لال تو تو صبح سے لاشیں اٹھاتا رہا لیکن تیری لاش اٹھانے والا کوئی.
انا للہ وانا الیہ راجعون سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بحق محمد واترضى الطاہر.